ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ ماشاءاللہ جو مدنی مذاکرے میں آئے کچھ تو نیتیں کی ہوں گی، مزید نیتیں بڑھا لیں۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام تک اپنی جگہ رہوں گا، اس کے بعد ہی اٹھوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، ہاتھ وغیرہ ملانے، اور آئندہ بھی آتے رہنے، نیکی کی دعوت، قافلے میں سفر وغیرہ کی ترغیب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج ساتویں رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادۃ السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر سات، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا، دس گناہ مٹاتا اور دس درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اللہ سنت سے سوال عرض ہے کہ کسی کو اگر کوئی بڑی بیماری ڈائگنوس ہو جائے تو وہ کیا کرے؟
اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے اور اس کے علاج کی ترکیب کرے، مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ کینسر سب سے بڑی بیماری ہمارے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ لا علاج تو نہیں ہے، بڑھاپا اور موت یہ دو بیماریاں لا علاج ہیں، اس کے علاوہ کوئی مرض لا علاج نہیں۔ حدیث پاک میں کہ جو بھی مرض آیا اللہ پاک نے اس کی دوا بھی اتاری ہے، تو اس لیے کینسر کے مریض بھی کلیئر ہوتے دیکھے ہم نے کہ بعض مریض کلیئر ہوئے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تو علاج کریں اور کیا، دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بیماریوں کے مصیبتوں کے فضائل پڑھیں تو اس سے بھی صبر کی ترغیب حاصل ہوگی اور اپنا مرض جو ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے سنت، اگر کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے تو اب اس کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں اور اس ادارے کا بلا ضرورت نگیٹو تذکرہ نہ ہو؟
صبر کرے اور اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے کہ کس وجہ سے نکالا. اب جیسی نوکری جیسا ادارہ جیسی فرم. ہمارے یہاں تو جو دعوت اسلامی کے نظام میں ترکیب یہ ہے کہ نوکری سے نکالا نہیں جا سکتا. یعنی عام طور پہ کوئی اپنی مرضی سے نکالتا نہیں ہے. پہلے اس کو مطلب یعنی کہ کوئی غلطیاں کرتا ہے, قانون توڑتا ہے تنظیمی اعتبار سے یا جو بھی ہمارے شعبہ جات کے جو قانون ہیں, تو پھر اس کو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے کہ اپنی غلطیاں آپ کی یہی ہیں, ان کو درست کر لیں. اب بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ہمارے ذمہ داران ان کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے. تو مفتی صاحب ذمہ داران کی اور اس اجیر کی ملازم کی دونوں کی سنتے ہیں, سن کر پھر فیصلہ دیتے ہیں. تو اب اگر مفتی صاحب جب یہ سنتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی ملازم کی واقعی بہت غلطیاں ہیں جو یہ رکھ نہیں سکتے اس کو, تو پھر وہ اس کو نکالا جاتا ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی مطلب یعنی کہ جذبات میں آ کر باتیں کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ مفتی صاحب تو وہ کوئی فریق نہیں ہوتے. یہ تو مفتی صاحب تو اس معاملے میں نیوٹرل ہوتے ہیں. جو حکم شرعی ہے وہ انہوں نے بیان کر رہا ہے, دونوں کو سن کر قضا کرنا ہے, فیصلہ کر رہا ہے. اب اس میں جو اگر کوئی برے بنیں گے تو مفتی صاحب ہی بنیں گے نا. آپ برا بھلا بولیں گے دعوت اسلامی والوں کو, مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ کو تو پیش کیا تھا, صفائی پیش کر دیتے. آپ نے کوشش کی بھی ہوگی لیکن وہ صفائی قابل قبول نہیں ہوئی کہ آپ کی غلطیاں ایسی تھیں. تو اب یہ کہ ہڑا اڑی کریں گے, بولا بولی کریں گے, تو ذرا گناہوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, نیکیوں کا چانس دور دور تک نہیں ہے. اسی طرح دیگر اداروں میں اب جس طرح کا معاملہ ہوا, جیسا ادارہ جیسا اس کے ساتھ سلوک, اب اسی پر بات ہوگی. لیکن یہ کہ صبر کا پھل میٹھا ہے, صبر کرے کہ پھر اس میں آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکتا. امتحان میں بھی کرتے ہیں, امتحان میں جن کو مارکس کم آئیں گے وہ بھی کڑ کڑ کریں گے کہ میرے ساتھ مطلب یوں یوں ہوا, وہ میرے سے زیادہ کمزور ہے پڑھنے میں, اس کو مارکس اچھے ملے میرے کو کم ملے. پتا ہے کیوں؟ وہ ممتحن کی یا استاد کی خوش آمد کرتا رہتا ہے, کبھی کبھی اس کو گفٹ بھی دے دیتا ہے. ایک بار تو میں گھر پہ لے گیا تھا اس کو, یوں وہ نکلے, میں غریب آدمی دے نہیں سکتا, یہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے, ممتحن نے, استاد نے. اب یہ تومتیں غیبتیں یہ سب طلبا کرتے رہتے ہیں بعض اوقات, اور مذہبی اداروں میں بھی یہ ہوتا ہے, دینی مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی فیل ہو گیا تو اس نے کب اپنا فیل ہونا قبول کرنا ہے, میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے, میرا دوبارہ امتحان لیا جائے. اب یہ کوئی ہے یار, دوبارہ سب کا امتحان لے تو نانی ماں کا گھر تھوڑی ہے, آپ ایک تھوڑی ہیں جو فیل ہوئے. میں نے اتنی تیاری کی تھی, اتنی تیاری کی تھی, پھر بھی مجھے فیل کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جو ہوا رکھ مولا تہاس. گناہوں کا سہارا, برائیوں کا, غیبتوں کا, تہمتوں کا, بدگمانیوں کا سہارا لے کر بھی کوئی پار لگتا نہیں ہے. جو فیل ہو گیا پاس ہوتا نہیں ہے, ہو گیا ہو گیا, دوبارہ اس کے لیے کوئی امتحان کا کوئی نظام تھوڑی بنے گا. امتحان لے اور ہزاروں لاکھوں روپئے اس پہ خرچ کرے اس کے امتحان پر, دوبارہ بھائی ساروں کو بلاؤ, ان کی تنخواہیں دو وغیرہ وغیرہ, تو یہ نہیں ہو سکتا. صبر کرنا چاہیے, اس میں آپ کی کسوٹی ہے. اپنے استادوں پر آپ بدگمانی کر رہے ہیں, آپ کو ویسے علم کی برکت کہاں ملے گی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت سیدنا ابو محمد حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بندے کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جب وہ مرے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائیں, یعنی مغفرت یافتہ ہو کر مرے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ.
اللہ عز و جل ہمیں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میرے ساتھ نیت کیجئے کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے.
اس میں والے میں اس میں
گرین والے میں
گرین والے میں
وہاں کون ہے؟
اس میں ہے ہمارے اقا
سلطان ولایت تو
ہر صحابی نبی فاطمہ اور علی
ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری عطائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی مخلص بندہ بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تندرست رکھے اور بار بار حج نصیب کرے خاندان والوں کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلدی سونا چاہتا ہوں، جلدی سونے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں.
پلنگ ہے تو پلنگ پہ چلے جائیں، زمین پر سوتے ہیں تو سو جائیں، اب لیٹ جائیں، جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے اپنا اورات لیٹ جائیں تو جلدی نیند آ جائے گی آپ کی. اس میں کیا ہے، گپے مارتے رہیں گے، ہوٹلوں کے پاٹلے توڑتے رہیں گے، کرسیاں توڑتے رہیں گے تو کہاں سے آپ جلدی سوئیں گے؟ گھر میں آ جائیں سو جائیں، کس نے روکا ہے آپ نے؟ آپ کو نیند نہیں آتی اچھا جلدی. اچھا اچھا تو ایسا کریں آپ لیٹ جائیں، آج اگر نہیں بھی آئی جلدی تو کل آ جائے گی. پڑے رہیں گے تو آپ کے بدن کو سکون ملے گا اور کام آپ کا چلتا رہے گا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیند اچٹ جاتی ہے لیکن اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی تو پڑا رہے تو بدن کو آرام مل جاتا ہے پڑے رہنے سے. نیند نہیں آتی اس لیے اپنے آپ کو مطلب کسی کام میں لگا دیا تو آپ کو ریسٹ نہیں ملے گا، آپ تکلیف میں آ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر 2025 اور کچھ دن پہلے اور بعد الحمدللہ 2,27,790 چوک درس ہوئے. آپ نے ترغیب دلائی تھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. امیر اللہ سنت سے پوچھنا یہ ہے کہ درس تو گھر میں بھی دیتے ہیں اسلامی بھائی، آفس میں بھی دیتے ہیں دینے والے، اسکول کالج میں، جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں، آفس میں، گھر میں، مسجد میں اور چوک پر بھی درس ہوتا ہے. تو چوک درس کی کیا انفرادیت ہے اور کیا خصوصی فوائد ہیں؟ اور مزید یہ عرض ہے کیا آپ نے بھی کبھی کوئی چوک درس دیا ہے؟
ماشاءاللہ یہ درس جو ہے نا اپنا سلسلہ، یہ دعوت اسلامی میں یہی غور کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہفتہ وار اجتماع شروع ہوا یا درس، لیکن یہ کہ پہلے اجتماع ہوا تھا اس کے بعد ہم نے مطلب مکاشفت القلوب کا انتخاب کیا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے یہ کتاب، اس کا درس ہم نے شروع کیا تھا. اور یہ کتاب ہم نے اس وقت تو کوئی طریقہ کار خاص تھا نہیں، تو یہ ہم نے جیسے چندہ لے کر پارٹیوں سے پیسے لے کر اور لوگوں تک جو درس دیں ان کو بانٹی تھی ہم نے، آپ بھی درس دو، اچھا آپ دیں گے یہ لو آپ بھی لے لو، تو یوں مطلب کیا تھا ہم نے. پھر آہستہ 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 یہ فیضان سنت چند سالوں میں ترکیب بنی اس کی. تو میں نے تو الحمدللہ وہ پہلے میرا خیال میں 2 درس دیتا تھا مسجد میں، 2 دیتا تھا، ہو سکتا ہے زیادہ بھی دیتا ہوں گا. اور چوک درس یہ اصطلاح بعد میں بنی، بہت بعد میں بنی. میرا پھر وہ میرے تو میں بیانات کرتا تھا مسجد مسجد جا کر، کراچی کے مختلف علاقوں میں دور دراز جا کر ترکیب بناتے تھے ہم، ٹیفن باکس لے کر میں جاتا تھا اپنا اور کھانا وغیرہ کہیں پھر بعد میں کھا لیتے تھے ہم، کچھ نہ کچھ ساتھ میرے ہوتے تھے. تب جو درس باقاعدہ جس طرح یہ فیضان سنت لے کر دیتے ہیں عیسائی بھائی, اس طرح کا دینا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کبھی دیا ہو. مسجد میں دیا ہے, فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ میں نے سینکڑوں بار دیا ہوگا درس. تو اس کے فائدے چوک درس کے یہ کہ مسجد میں درس کا دعوت دو نا تو یہ عام مطلب بہانہ ہے کہ میرے کپڑے نہ پاکے میں مسجد میں کیسے آؤں. تو یہ ویسے نہ پاک نہیں رہنا چاہیے, مسجد میں درس کے لیے نہیں آتے کوئی بات نہیں, نماز کے لیے آؤ, نماز تو فرض ہے. لیکن بہرحال وہ لوگ تو چوک درس میں شاید یہ بہانہ یہ نہ کر سکے کوئی, باہر ہر طرح کا آدمی آ جاتا ہے باہر جو مسجد میں نہیں آتا, چوک درس میں آ کے بیٹھ جائے گا. تو اس لیے چوک درس کو دیا جائے چوک درس, تو اس طرح کیا چوک درس میں آئے گا چوٹ کھائے گا تو مسجد میں بھی آئے گا, آپ کے قافلے میں بھی سفر کرے گا, آپ کی انفرادی کوشش میں آپ کتنے متویرنے کے مضبوط ہیں اس میں انشاءاللہ ترکیب بنے گی. پھر یہ کہ چوک درس میں چونکہ اب یہ مسجد تو نہیں ہے, جب چوک درس سے فارغ ہوں گے تو کچھ ملاقات کی بھی صورت بن جاتی ہے, اس میں مبلغین اور دعوت اسلامی والے جو ہیں اسلامی بھائی وہ تھوڑا شامل رہیں نا, تو وہ ایک ایک پر نظر رکھیں کہ اس میں فرسٹ ٹائم کون آیا ہے یا نیا کون ہے, اپنی نظر میں اس کو رکھ لیں. جب درس ختم ہو تو آپ اس کو سلام دعا کر کے اس سے ملاقات کریں, ملاقات کریں گے اور پھر اس کو آپ نیکی کی دعوت دیں, نماز کی دعوت دیں, تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ہوں گے. اب کیا ہمارے یہاں وہ درس دیا کئی ایسے بھی, اب میں نے روز اتنے 26 درس دے رہا ہوں روز کے تو فلاں ایسے ایک سلسلہ چلتا ہے, سارا سال کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا, کوئی سلسلہ چلتا ہے جوش ہوتا ہے تو اتنے درس 4000 درس نے 1500 درس نے یہ سب سلسلہ. تو یہ اس طرح میں نے کسی کو شاید پوچھا تھا کہ کس طرح آپ کرتے ہیں, تو وہ کیا کتاب ان کے پاس ہوتی ہے, اب وہ اپنے اپنوں میں ہی ہوتا ہوگا, یہ ایک کو کھڑے ہو کر 2 منٹ سنا دیا یہ ہو گیا ایک درس, دوسرے کو پکڑا یار تو بھی کھڑا ہو یار, یہ 1.5 منٹ اس کو سنا دیا یہ ہو گیا درس. یہ اس طرح ارے اب اتنا بڑا فگر بنانا ہے وہ تب اتنا وقت کہاں سے لائیں گے, یہ ہو گئے درس. چلو نیک کام میں ہوتا رہے لیکن طریقہ کار کے مطابق صرف ایک درس ہو, ایک درس ہو. چل آؤٹ پٹ, آؤٹ پٹ کیسے اس کا حاصل کیا جائے یہ دیکھنا ہے. درس سنا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ کے نکل گیا, وہ بھی کہا تو کہا نہیں تو سن کے خالی نکل گیا اور آپ نے اس کو راستہ دے دیا, سنجھے لفٹ بھی نہیں کرائی. تو اس طرح کام نہیں ہوتا کام, مطلب اس میں ہم لوگ یار جیسے کوئی دور تھا ہمارا جان کو آ جاتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈھونڈتا تھا میں کہ کوئی نیا ملے مجھے نیا اسلامی بھائی تو گھر تک چھوڑ کے جانا, گھر سے بلانا, نماز کے لیے اٹھانا, میں نے کافی اس طرح کے کئی کام کیے ہیں جس طرح جس سے مطلب لوگ قریب آئے میرے, الحمدللہ یہ وہ کمائی آج تک چل رہی ہے. لیکن اب آپ میں سے بھی کوئی کرتا ہوگا ایسا, عام طور پہ نہیں کرتے یہ, اب لوگ خود کھینچے ہوئے آ رہے ہیں, پہلے کھینچے ہوئے نہیں آ رہے تھے, پہلے بھچ جاتے تھے مجھے دیکھ کے مثال ہے, تو ان کے میں پیچھا کرتا تھا چھوڑنا نہیں اس کو مسجد میں لا کے کھڑا کرنا ہے. تو اس طرح اگر آپ کوشش فرمائیں گے نا اور ایک کام نے مطلب جب شیطان ہمت نہیں ہارتا مایوس نہیں ہوتا, ولیوں کی ولایتیں بعض اوقات یہ سلب کروا دیتا ہے شیطان جو ہے ولایتیں ختم کروا, ولایت جا سکتی ہے نبوت نہیں جا سکتی, یہ ذہن میں رکھے کہ نبوت کو زوال نہیں ہے, نبوت ختم نہیں ہوتی, جس کو ملی اس کو ملی, اب یہ نہیں جائے گی کہ یعنی نبوت کو زوال ماننا کہ نبوت بھی جا سکتی ہے تو یہ کفر ہے, یہ ہمارا فائنل عقیدہ ہی ہے کہ ولایت سلب ہوتی ہے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح مطلب یہ کہ شیطان ولایتیں سلب کروا دیتا ہے, چاہے نبوت نہیں جاتی یہ شیطان کو بھی پتا, لیکن پھر بھی نبیوں کا بھی پیچھا کیا اس بدبخت نے. یہ کئی واقعات ہیں اس کے, آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا سبب یہ شیطان بنانا, جو کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو حج میں جو ماری جاتی ہیں, اللہ کرے ہم بھی مارنے میں کامیاب ہو جائیں, تو یہ سب کیا ادھر ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ دیا کہ تم اسماعیل کو ذبح کرو گے؟ بیٹے کو، بیٹے کو بولا جا کے تیرا والد صاحب پتا ہے تم کو ذبح کریں گے، یہ پورا قصہ ہے اس کا، سمجھے؟ تو اس طرح وسوسہ دے دے باپ بیٹوں نے، بھاگ ادھر سے، اللہ کا حکم ہے، مارا، انہیں مارا اس کو، تو ادھر کنکریاں ماری، ادھر تین جگہ کنکریاں ان صاحبان نے، دونوں نبیوں نے ماری تھی شیطان کو. تو یہ اس کی یادگاریں آج بھی قائم ہیں، اور حاجی کنکریاں مارتے ہیں اس جگہ کو. تو اصل اس کا مطلب یہ ہے تصور ہی ہے. تو نبیوں کو بھی اس نے بدبخت نے بیکانے میں مطلب اپنے طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ مطلب مایوس ہوتا نہیں ہے، ہم لوگ ہیں وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑو یار، یہ نہیں آتا، یہ نہیں مانتا، کیا فائدہ اس کو بولنے سے؟ ارے کیا فائدہ، یہ الفاظ جو نا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، نماز کا کہا، نہیں آیا، تو اب کیا کیا فائدہ اس کو بولنے کا؟ یہ نہیں ہے، یعنی یہ آئے گا تو ثواب ملے گا، یہ نہیں ہم نے بول دیا، اس کو درخواست کر دی، نیکی کی دعوت دے دی، ہمارا ثواب پکا ہو گیا. وہ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. تبلیغ کے لفظی معنی بھی یہی ہے، پہنچانا، دین کی بات ان تک پہنچانا، یہ منوانا، اس کو منانا، اس کے دل میں ہدایت داخل کرنا، یہ رب کا کام ہے، رب اس کو ہدایت دے گا، ہم بولیں گے ہم کو ثواب مل جائے گا. تو یوں مایوس بالکل نہیں ہو، کوئی نہیں مانتا، نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مانے گا. آپ اگر کوشش کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اور یہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، یہ تھوڑی کہ مطلب میرے پاس کوئی جادوئی چراغ تھوڑی تھا، نہ کوئی میرے پاس کوئی دولت تھی کہ میں ان کو دولتیں دیتا تو خود کنگلا تھا. تو اللہ کا کرم ہوا کہ لوگوں نے مانا. پہلے سر مجھے بھی کئی حادثات واقعات میری زندگی ساتھ وابستہ ہے، یہ کیسی کیسی وہ حساب کتاب ہوتا تھا، اور کس طرح مانتے تھے اور کس طرح نہیں مانتے تھے. تو یہ سب آپ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اور ہوتا رہے، اب بھی میرے ساتھ ہوگا، اب بھی میں بولتا ہوں، سب یاد ہوگا، موقع ملتا سن لیتے ہیں، خالی کرتے ہوئے جو کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح تھوڑی ہمیں کام چھوڑنا ہے، سب کوشش کریں. اور چوک درس جو دے سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ دیں، اور اس طریقے پر دیں جو فیضان سنت میں طریقہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کا آپ فائدہ دیکھیں. یعنی آپ پندرہ سو درس دیں اور یار پندرہواں آدمی بھی ہم نمازی نہ بنے، کیا فائدہ؟ یہ نہیں بولوں گا فائدہ تو ہے، لیکن یہ مطلب کام، مطلب ہم کو مقصد ہمیں کوڑن تو ہو نا یار، ہم اتنے درس دیں اور کوئی ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، کوئی مسجد کو دیکھے بھی نہیں، تم کو تو لانا ہے مسجد میں. یہ مطلب اس طرح اگر ہو نا درس بیان، جو بھی ترکیب ہے نیکی کی دعوت کے، کوڑن وہ اپنے اندر کہ بس اس کو لانا ہے یار، اس کو لانا ہے مسجد میں، نماز ہی بنانا ہے، جو گالیاں دے رہا ہے اس کو مطلب دعائیں سکھانا ہے کہ گالی مت دو یار، گناہ کا کام ہے، دعائیں دو، دعاؤں سے بھی کام ہو جاتا ہے، گالی سے تو کام ہوتا نہیں ہے، دعا سے کام ہو جائے گا. غصہ آ جائے تو ماں باپ جھاڑتے ہیں، تو تباہ ہو جائے، تو ڈوڑ پڑے اور مر جائے، یہ کہنے کی وجہ اگر ماں باپ بولے، ماں بولے نا اللہ تجھے مدینہ دکھائے، مانتا ہی نہیں ہے، تو بیٹا جو ہے نا وہ رک جائے گا. سمجھے مدینے کا نام جو ہے نا اس میں کرنٹ ہے، کشش ہے، اللہ تجھے حج کرائے. تو خیر یہ بولنے کی بات ہے، اس وقت آدمی کو سوچ کا بھی نہ پڑے کیا بولنا. کوسنے دیتے ہیں نا ماں باپ، کوسنے دیتے ہیں بچوں کو، کوسنے یہ بدوائیں دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے، تو وہ ہو جائے، تیرا حادثہ ہو جائے، تیرا ہارٹ فیل ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی خطرناک باتیں قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اگر یہ بیٹے کو کچھ ہو گیا تو صدمہ آپ کو ہی ہوگا. اس لیے منہ سے اچھے الفاظ نکلے، اس کا ہر ماں باپ کو خیال رکھنا ہے، اس کو برا بھلا اس طرح نہ کہیں کہ اس کو آپ بدوائیں دے رہے ہو، بدوائیں دیتے ہیں تو پھٹ پڑے. ہر زبان میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں بدوائیں دینے کے، بچے پر غصہ آتا ہے تو ماں باپ کو بولتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا جو ہے یہ قبول ہے اولاد کے حق میں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے دعائیں قبول نہیں تھی، قبول نہیں تھی، اس میں حکمت ہے. جو قبول نہیں ہوتی نا دعائیں، یہ قبول ہونی شروع ہوئی نا، جو دعا کی قبول ہوئی تو یہ دنیا کا تختہ ہی الٹ جائے گا، ہم تو ایسی ایسی دعائیں بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, ذرا گھومتی ہے تو بولے یار اس کا بیڑا غرق ہو اس کا, یار اس نے یہ کیا. اب بےچارے کا ہم اگر مستجاب دعوات ہوئے, ہر دعا قبول ہو رہی ہے تو اس بیڑا تو غرق ہی ہوگا. بیڑا غرق کے معنی سمجھتے, بیڑا معنی کشتی, سمجھے, شپ کشتی, غرق یعنی ڈوب جانا, ڈوب جانا, اس کی کشتی ڈوب جائے, اس کی زندگی کی کشتی ڈوب جائے, یا اس کے کاروبار کی کشتی ڈوب جائے, نہیں یہ برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, تو ایسی بد دعائیں نہ دی جائیں. صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد. چوک درس کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ پرانی یادیں تازہ کی. فیضان سنت میں آپ نے ایک بڑی پیاری مدنی بہار لکھی ہے, یعنی وہی کہ اسلام بھائی کوئی تعاون کرتا نہ کرتا, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. وہ اسلام بھائی کا کہ وہ چوک پر درس دیا کرتا تھا, ایک کبوتر باز جو ہے اس نے چھت سے دیکھا کہ ایک اسلام بھائی کھڑے ہیں کتاب لے کر, اور وہ کوئی بیٹھی نہیں رہا, تو کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا کہ بیچارہ اکیلا ہی ہے کھڑا ہوا اور اس طرح سے انتظار کر رہا ہے کہ بیٹھے. تو کہا کہ میرے دل میں نہ جانے کیا آیا, میں تو کبوتر بازی کر کے چھت پہ بیٹھا ہوا تھا, ایسے ہی میری نیچے گلی میں نظر پڑی تھی. تو کہا میں اترا اور اس اسلام بھائی کے پاس جا کر میں بیٹھ گیا, تو اس نے مجھے درس دیا, اور درس دے کر وہی ملاقات اور انفرادی کوشش. تو کہا بس وہ تعلق ایسا قائم ہوا کہ وہ وہاں سے اجتماع میں لے کر گئے, اور آج وہ دعوت اسلامی کے خود بھی مبلغ بن چکے ہیں
الحمدللہ. تو اب یہ اہداف ہے نا اسلامی بھائی, کہ اب جیسے کہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے, بے شک روز کے گیارہ درس دیں اس کو بھی نہ چھوڑیں, میں گیارہ دن میں گیارہ نمازی بناؤں گا.
واہ.
اور پکے نمازی بناؤں گا اور کارکردگی دوں گا کہ اتنے دن سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے.
واہ.
یار وہ مطلب آ جاتے ہیں یار ترکیب میں. ایک بار ہم کہیں کوئی کچھ مسائل علاقوں میں چل رہے تھے, لڑائی جھگڑے ہوتے تھے نا, تو کوئی سیکورٹی ایشو نہیں تھا, دعوت اسلامی نہیں نہیں تھی شاید, تو ہم لوگ چند دوست کھڑے ہوئے تھے, تو ایک ماڈرن لڑکا ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا, تو میں ذرا چونکا کہ یار پتہ نہیں یہ کون ہے. تو لڑائی کا حصہ نہیں تھے, ہم کھڑے ہوئے تھے, مطلب یہ پتہ نہیں کون ہے کیوں کھڑا ہوا ہے. پھر وہ تو لڑکا جو تھا اس نے میمنی میں گفتگو کی, پھر کچھ اسی وقت جو دعا سلام ہوئی تو اس کو ہم نے نماز کی دعوت دی. وہ بالکل بےچارہ تھا جیسے بھی آؤٹ سائڈ تھا, خیر اس نے گھر کا اور پتہ آتا سمجھ لیا ہم نے کہ آپ کو ہم فجر کے لیے جگائیں گے. ہم فجر کے میں پہنچا یا شاید میں ہی پہنچا ہوں یا کوئی صاحب ہے ہمارے ساتھ جو ہم تھے مطلب, اور دعوت اسلامی بھی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی یا نہیں تھی. ہاں دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی, یاد آ گیا مجھے, دعوت اسلامی سے پہلے بھی یہ کام تو کوشش ہوتی تھی کہ دین کی خدمت کرنی ہے, نمازی بڑھانے ہیں. تو میں نے مطلب یہ کہ شاید میں ہی گیا ہوں گا, تو یہ فجر یہ نہیں, اس کو اتنا ہماری محبت دینے سے جذبہ پیدا ہوا تھا کہ یہ نوجوان جو تھا اپنے مطلب گھر کی بالکنی میں کھڑا ہوا تھا, انتظار کر رہا تھا کہ مجھے اٹھانے آئیں گے فجر کے لیے. تو یہ تو تیار تھا, تو اتر آیا, یہ نماز تو نمازی بنائی ہے دوستی ہو, اتنے ترکیب میں آگے, پہلے دعوت اسلامی اسلامی بھائی اصطلاحیں کچھ نہیں تھی. تو اس طرح مطلب وہ آ گیا, داڑھی رکھی اس نے اور اپنے طور پر جو بھی اس نے ٹنا ٹن عاشق رسول بنا, اور مطلب اپنے حصے کا جو بھی تھا اس نے دین کا کام بھی کیا. اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو اسی مذہبی ماحول میں رہ کر اس نے دم توڑا, اس کی وفات ہوئی, ورنہ ایسا ماڈرن تھا کہ اپنے دیکھے تو یہ نہیں, ہم بھی چونکے کہ یہ کہاں کھڑا ہو گیا, کون ہے یہ. تو اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے, اب ہم نہ ملتے اس سے, پیار نہ دیتے اس کو, تو یہ مطلب یہ تاثر ہے. ہاں کبھی کبھی پولیس والوں سے بھی سنا ہے باہر, جو یار یہ ہم لوگ کیا مسلمان ہیں, ہم کو سلام نہیں کرتے یہ. اچھا پھر یہ مولانا مولانا سے ملتے ہیں اور ہم کو گھاس نہیں ڈالتے, ہم کو لفٹ نہیں کراتے. تو اس طرح جو کبھی کوئی شیوڈ یا اس طرح کے ماڈرن لوگ آ بھی جاتے ہیں نا, پھر جب بھی مولانا یہ ہم کو مولانا بولتے ہیں, جو بھی داڑھی والا ہے وہ مولانا, تو یہ مولانا لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ہم کو کچھ نہیں, کبھی کوئی ملتا نہیں ہے. تو اس طرح ڈسارٹ ہو کر یہ حقیقت ہے. ہاں یہ بالکل یعنی کہ سمجھو کہ بہت تجربے کی باتیں کر رہا ہوں میں. تو آپ کے ارد گرد کوئی اگر اس طرح کا بیٹھا بھی ہے نا, تو پھر اپنے جو آپ کے دوست ہیں آپ ان کے کر رہے, اس کو چھوڑ دیں, آپ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. نام سلام کیا, نام پوچھا کہاں رہتے ہیں, یہ اس کو مانوس کرنے کے لیے اس نیت سے پوچھیں گے تو یہ سب بتائے گا, تو کہاں سے آئے ہیں, تو وہاں سے آئے ہیں, پھر اس طرح ترکیب بنے گی اور یہ مزید آپ نیکی کی دعوت دیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, فجر کی دعوت. فوراً اس کو یہ نہیں بولنا بھائی داڑھی رکھ لے, یہ بھی ہوتا ہے داڑھی رکھ لے امامہ باندھ لے, تو اس نے تو ہاں ہی بولنا ہے, پھر آپ کی گلی سے نہیں گزر رہا, آج کو نماز کی دعوت دے تو آہستہ سے داڑھی بھی رکھے گا, امامہ بھی باندھے گا. ہماری مطلب یہ کہ ایمان بچانا ہے نا, حالات کتنے خراب ہیں, کل بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کیسے کیسے لوگ ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں, کیسے کیسے پروفیسر کہلانے والے, اور کس طرح مطلب اپنی مرضی سے قرآن شریف کی آیتوں کی میننگ, حدیثوں کی شروعات یہ کر رہے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. اب انگلش بولتا ہے تو انگلش تو چرسی موالی بھی بولتے ہیں یار, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, اب نکلے باہر تو پتا چلے گا, تو انگلش بولنا کوئی کمال نہیں ہے, نہ عربی بولنا بھی کمال نہیں ہے, یہ بھی بتاؤں. عرب کے جو گنوار ہوتے ہیں نا بہترین عربی بولتے, مسئلہ ایک بھی نہیں پتا ہوتا ان کو, جہاں عرب ملکوں میں جائے تو آپ سمجھے. تو اصل مسئلہ علم دین, علم دین, تقوا, پرہیزگاری, یہ مین ہے. تو یہ آپ اس کے ساتھ کریں گے کام تو انشاءاللہ یہ فیضان مدینہ چھوٹی پڑ جائے گی. خالی فیضان مدینہ نہیں بھرنا ہم کو, ساری دنیا کی مسجدیں ہماری ہیں, مسجدیں بھرنی ہم کو ہے نا, جو ہماری مسجد ہیں ان کو بھرنا ہے نمازیوں سے, یہ دوسری بنائیں گے ہم اور بنا رہے ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
In the USA and other countries, it is being noticed that the Muslim youth are inclining towards AI models instead of turning to the Islamic scholars for their religious matters. My question to Ami Ahl Sunnat is that, is it correct to rely on AI models for guidance on religious matters?
امریکہ اور دیگر ممالک میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مسلمان نوجوان تین مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے زیادہ تر AI models کی طرف رجوع کرتے. ان کا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا دینی رہنمائی کے لیے AI models پر بھروسہ کرنا درست ہے یا نہیں؟
AI جو بولے نا کہ اس وقت رات, تو آپ اس کو دن غور کریں کہ کہیں دن تو نہیں رات کیوں بول رہا ہے, تو یہ مطلب بالکل یعنی کہ مشین ہے, اس کی مطلب یعنی کہ جو سمجھ میں آتا ہے یعنی اس کو کچھ پوچھو یہ کچھ جواب دیتا ہے, سو مرتبہ میرا تجربہ ہے, ایک سو میں ایک مبالغہ ہے, پوچھو کچھ یہ سمجھتا کچھ ہے, اس کے مطابق یہ اپنی لسٹ لا کے کھڑی کر دیتا ہے. دینی مسئلہ میں آتا ہے اس کو نہیں پوچھا, مجھے پتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے نہ یہ عالم ہے, یہ مشین ہے, یہ تو کہاں سے پتا نہیں کیا اٹھا کر دے دے گا. دینی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو ان سے کریں, علماء کرام سے. صحیح بات یہ ہے کہ دینی مسئلہ ہمیں علماء بتائیں گے, یہ مشینیں نہیں بتائیں گی, اے آئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا, ہماری رہنما علماء ہے, علماء اہل سنت, علماء دین وہی ہیں جو اہل سنت, سمجھے. تو ان سے اے آئی سے تو بالکل مسئلہ نہ پوچھا کریں, ورنہ یہ کونڈا کر دے گا, فرض کو حرام بول دے گا, حرام کو مطلب حلال کر دے گا, آپ گناہ میں پڑ سکتے ہیں, تجربہ آپ کا بھی ہوگا. لوگ سنا ہے دوائیں اور پوچھ کر یہ تو برباد ہو رہے ہوں گے. ایک عالم صاحب نے بڑی دلچسپ بات لکھی تھی کہ میں نے اس کو شمامت العنبر عطر کا نام ہے, مشہور عطر ہے, اس کا نسخہ بولا, اس نے کچھ نسخہ بتایا, پھر اس نے بولا کہ میں اس میں یہ ڈالوں, ہاں بہت اچھی چیز ہے, یہ ڈالوں بہت عمدہ بات کی, یہ بھی ڈالوں, پھر اس نے بولا میں اس میں گوبر ڈالوں, یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے, شاید بڑا انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ اے آئی ہے, وہ گندگی ڈالنے کا بولنا شمامت العنبر, جو پوچھو اس کے بارگاہ میں نہ نہیں ہے, یہاں ہی بولا بولے جا رہا ہے.
ابھی امریکہ میں ہی اس کی ایک پوسٹ باقاعدہ یہ وہاں سے چلی تھی کہ وہاں ڈاکٹرز نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اپنے آپ جو ڈائٹ پلان ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ اے آئی سے نہیں لیں گے, اور اس کی وجہ سے کئی کیسز ان کے پاس آئے کہ اس سے ڈائٹ پلان لینے کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار پڑ گئے ہیں,
بہت سے لوگ
بیمار ہو گئے,
بیمار ہو گئے. ہاں بالکل, اس کی ہاں جیسے ان کو پوچھا نا تو اب ڈاکٹر سے اوکے کروا لیں, میں بھی پوچھ لیتا ہوں کبھی اس سے, لیکن پھر کیا کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو جیسے مسائل تو آج تک نہیں پوچھے, میں سمجھتا ہوں اس کو مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس مسئلے کی کمی بھی نہیں ہے بتانے والوں کی, اس کو کیا پوچھنا. تو یہ کہ جیسے کوئی نسخے وغیرہ تو پھر یہ کہ حکیم سے ڈاکٹر سے اوکے کروا لیتا ہوں, تو تو وہ بتاتے ہیں یہ صحیح ہے، اتنا حصہ درست ہے، اتنا حصہ. تو یوں کر کے میں ترکیب بناتا ہوں، حد تعلیم میرا یہ طریقہ ہے. تو یوں بعض باتیں بہت کام کی بتاتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن کام کی بھی بات بتاتا ہے اس میں اعتماد نہیں ہو رہا کہ یہ اس کا ٹھکانا نہیں ہے کچھ، اس کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. پوچھو کہ آپ کا کیا مذہب ہے، میں تو سب ہر مذہب کی رہنمائی کرتا ہوں، ہر مذہب والوں کو اس کے مذہب کی بات بتاتا ہوں. میں انسان نہیں ہوں، میں مشین ہوں، یہ بولتا ہے. حقیقت میں وہ مشین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرما دے کہ جس طرح ابدال اولیاء کرام میں کئی طرح کے مراتب والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو کیا حضور غوث پاک کے پہلے بھی کوئی غوث تھے یا ان کے بعد کوئی ہونے والے ہیں؟
امام حسن مجتبی غوث اعظم، اب وہ قطب اکبر بھی بولتے ہیں، تو یہ امام حسن مجتبی تھے، غوث اعظم. قطب اکبر نہیں بولتے، وہی نا قطب اکبر غوث اعظم. تو یہ پہلے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہوئے، اور ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، اب ان کے بعد امام مہدی. تو سب سے پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم کا خطاب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور اس کے بعد جو غوث اعظم ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ نہیں کہ معاذ اللہ امام حسن مجتبی ان کے ماتحت ہو گئے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے ہیں، وہ تو صحابی ہیں، نبی تھے. ان کا تو ہم پلہ ساری دنیا کے اولیاء کرام مل کر بھی نہیں ہو سکتے. صحابی نبی، نواس رسول، ڈائریکٹ نواس رسول ہے نا. تو اچھا، اب شیخ عبد القادر جیلانی کی بادشاہت ہے، یہ غوث اعظم ہے. پھر آئیں گے امام مہدی، ابھی نہیں آئے، یہ آئیں گے. تو امام مہدی ہوں گے غوث اعظم. غوث اور ہے اور غوث اعظم اور ہے. غوث تو کوئی بھی ہو، یعنی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یعنی کئی اولیاء کرام بھی غوث ہوئے ہیں. تو جبھی تو غوث پاک کا لقب ہے غوث الاغواس، اغواس غوث کی جمع ہے، یعنی غوثوں کے بھی غوث. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی نبی بہت سارے ہوئے ہیں نا، لیکن ہمارے آقا جو ہے نبی الانبیاء، سید الانبیاء، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار ہے نا. تو اس طرح مطلب غوث الاغواس، غوثوں کے بھی غوث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہاسپٹل میں ہم اپنی زکات دیتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں؟
اللہ، ہاسپٹل کوئی فرد نہیں ہے، ہاسپٹل کو اگر دیتے بھی ہیں زکات تو یہ آپ نے اس کو وکیل کیا، اس کو اپنا نمائندہ بنایا، نائب کیا، اور یہ اس کے حقداروں کو پہنچائے. لیکن ہاسپٹل حقداروں کو پہنچاتا ہے یا نہیں، یہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے. عام طور پہ نہیں پہنچاتے ان کو، یہ اہل علم نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح پہنچانا ہے. اب مثال کے طور پر کسی حقدار کو، جو حقدار تھا اس کو زکات کی دوا دے دی تو زکات ہو جائے گی. اب اگر اس کو زکات سے انجیکشن لگا دیا تو زکات نہیں ہوگی، اس کو لگا دیا نا. بہار شریف میں لکھا ہے کہ کسی حقدار کو کھانا دیا تو صحیح ہے، اگر اس کو یہ کہا کہ یہ کھا لو تو زکات نہیں ہوگی. کہ اس کو کھانے کی شرط لگائی ہے نا آپ نے، کھائے یا لے جائے جو کرے، تو مالک بنانا شرط ہے. تو اسی طرح ہاسپٹل میں زکات کا استعمال غلط ہوتا ہے. کہ مجھے ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے میمن برادری کا ادارہ ہے، بہت سالوں پہلے میں نے وہاں مطلب میں نے ان کو سمجھایا زکات، اب کمرہ جو ہے کمرہ دیں گے، بیڈ دیں گے زکات کے، ان سے کرائے میں زکات کاٹ لیں گے. اس طرح بھی زکات نہیں ہوتی. زکات میں شرط ہے، شخصی ملک شرط ہے، اس میں مالک بنانا کسی حقدار کو. یہ تو اس طرح تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ ایسا کرو شرعی ہیلا کر لیں، جو بھی مطلب طریقہ اس کو مطلب جو اس میں کوشش کی یہ کاکا لوگ تھے, کاکا بولتے ہیں میمنی میں, جو بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا, ان کو نہیں کہ کھوپڑی میں نہیں بیٹھا, ہم جو کرتے ہیں بس وہ. تو اس طرح یہ زکوٰۃ لے کر اس کو مطلب یہ مس یوز ہو رہی ہے زکوٰۃ, اور یہ گناہگار ہوتے ہیں اس طرح کر کے. اور جنہوں نے زکوٰۃ دی ان کی زکوٰۃ ہوئی نہیں, اس طرح اگر انہوں نے مس یوز کیا تو یہ بہت ہو رہا ہے. لیکن ہم نے ان اداروں کا, کچھ اداروں کا ایک بار مدنی مشورہ مدنی مذاکرہ کیا تھا, تو ماشاءاللہ ان کی سمجھ میں تو آیا تھا, بعض اداروں نے تو بڑا اچھا رسپانس دیا تھا. پھر آپ سے بھی ملاقات کی تھی شاید آپ, ہاں تو یہ مطلب اچھا رسپانس دیا بعضوں نے کہ یہ صحیح ہے کہ ہم جب کہ کام کرتے ہیں تو ثواب بھی تو ملے نا, یہ نہیں کہ ہم کو گناہ ملے. لیکن یہ کہ یہ تو کراچی کی بات ہے, اور یہ کچھ ہم نے ادارے جمع کیے تھے, اب پوری دنیا میں ادارے لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں, این جی اوز لگی ہوئی ہیں, سب زکوٰۃ کا بہت جگہ, کیونکہ علم نہیں ہے. جو مطلب این جی اوز چلاتے ہیں یا ادارے چلاتے ہیں ان میں کوئی عالم جنرلی ہوتا نہیں ہے. اب کوئی داڑھی والا ہوتا ہے تو یہ مولانا ہے, یہ تو یہ مولانا داڑھی والا اپنی جگہ پر ہے, اس کا عالم ہونا شرط نہیں ہے. اور عالم بھی وہ جو محتاط فی الدین ہو, ایسا عالم ہو اور اس کو اتنے مسائل بھی پتا ہوں. عام طور پر توجہ نہیں ہوتی مسائل پر. تو یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں نا, یہ اپنی اسکیننگ کروائیں اور کسی بھی مفتی سے مشاورت کریں. اور مفتی میں کہا کرتا ہوں اسٹیج والا مفتی نہ ہو, اسٹیج پر جو تقریریں کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں, اگر دین کی تقریر کرتے ہیں اور کوئی خلاف شرع بات نہیں کرتے تو اچھا کرتے ہیں. مگر یہ چونکہ ان کا اب فیلڈ بدلا, تو یہ مفتی جو پریکٹیکل مفتی ہوگا نا وہ مسائل اچھے بتا سکتا ہے, ورنہ پریکٹیکل نہیں ہوگا تو یہ بھی تجربہ میرا کہ پھر وہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ. میں نے اس کا میں نے یوں کہوں تو میرا ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے, تو میں مطلب یعنی کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ دارالافتاء کے اندر کو بیٹھ کر فتوے لکھتا ہو, فتوے دیتا ہو, اس کا یہ کام ہو تو وہ مطلب یعنی کہ اس کی معلومات زیادہ ہوگی, ورنہ پھر اسٹیجوں پر اور ادھر ادھر اس میں لگ جائے گا نا اپنے کاموں میں, تو شاید یہ اتنا کوئی ذہین ہوگا, باقی جنرلی اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں لوگ. مفتی ذہین بہت ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ فتوے دینا لکھنا یہ چھوڑ دے گا تو کب تک اس کے ذہن میں یہ فقہ ہی جو جزئیات کہلاتے ہیں, فقہ کے مسائل کہ کہاں کون سا مسئلہ لگانا ہے, کون سا راجیہ ہے, کون سا مرجو ہے, یعنی کون سا مطلب یعنی کہ اپر آئے گا اوپر آئے گا, کون سا اب پہلے تھا صحیح, اب صحیح تو ہے لیکن اب اس کا استعمال یہاں نہیں ہو سکتا, زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں مسائل. تو یہ اس کے پورے اصول ہیں. تو یہ مفتی جو ہے نا ماہر مفتی اس کو پتا ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتے, تو ہم لوگ جو ہے نا اس میں مار کھا جائیں گے. اور اگر اس فیلڈ سے الگ ہو گئے مفتی صاحب تو پھر یہ بھول بھال جائیں گے. اب یہ بیانات میں حکایتیں اور آیتیں اور مناظروں کے جو بھی ضرورت ہے ان کی, اس کا مطالعہ یہ کرتے رہیں گے اور اس میں یہ پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. عام طور پہ لوگ بولتے ہیں آپ کی خدمات, ان کی خدمات, ہماری خدمات, اپنے منہ سے بولے خدمات بولیں یہ, لیکن میں رہنمائی بولوں گا, علماء ہے نا, علماء ہماری خدمت کریں یہ تو جمتا نہیں ہے, تو ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, پائی پیسہ لیتے نہیں ہیں آپ سے, آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں. تو یہ سارے این جی اوز جتنے بھی یہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں یا کسی بھی مفتی سے رجوع کریں, مفتی ہو جو دارالافتاء میں فتوی دیتا ہو. نام کے ساتھ مفتی تو بوسوں کے لکھا ہوتا ہے, اور جو یہ اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار لفظ مفتی کو کیوں بدنام کرتے ہیں یار, اپنے ساتھ مفتی لکھ کر چھوڑ دو نا, اس کو لکھنا کیا ضروری ہے. سب نہیں ہوتے ایسے لیکن دنیا دیکھی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی ہمارا اپنا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے, اگر ہم کوئی گھر کا سامان بھی لیتے ہیں تو ہر دکان سے نہیں لیتے, راشن والا بھی ہم نے اسٹینڈرڈ کا رکھا ہے. ایون کہ اگر بال کٹوانے جاتے ہیں دکان پر, پانچ چھ کاٹنے والے بھی ہوں نا تو ہر ایک سے نہیں کٹواتے, تین نمبر چار نمبر والا کرسی والا ہے نا اسی سے بال کٹواتے.
واہ.
تو جب ہم یہ سب چیزوں کا معیار رکھتے تو ظاہر ہے پوچھنے میں بھی ہمارا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم رہنمائی لیں گے تو ہمارا یہ معیار ہے.
ہر ایک سے رہنمائی نہ لیں بھائی, ہم تو ڈوبے سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. کہ وہ مطلب بعض اوقات مفتی ہوتے نہیں ہیں, لوگ مفتی بولتے اور یہ بھی مطلب مروت میں چپ رہتے ہیں. ہمارے یہاں درس نظامی کا شروع کرے گا علامہ بولتے ہیں, حفظ شروع کرے گا حافظ صاحب بولتے ہیں, تخصص فی الفقہ یہ تو الفاظ ہارڈ ہیں اس زبان میں نہیں, جو یعنی مفتی کورس شروع کرے گا اس کو مفتی صاحب بولتے ہیں. ارے بھائی ابھی اس کو تو مفتی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ, ابھی سے کہاں کو مفتی بنا دیا. تو یہ عوام ہے یار, العوام کل انعام یہ محاورہ ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا, کر دوں. انعام بولتے چوپایوں کو, عوام کا کوئی ڈھنگ دھڑا ہوتا نہیں. تو جو جہاں اس کو وہیں رکھنا انسب, بلکہ ضروری انسب یعنی کہ مناسب تر, زیادہ مناسب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, جو تین مرتبہ پڑھ لے تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
الحليم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
زهير بھائی اب تو اتنی ساری ایپس آ گئی ہیں جس سے بھی چاہے انفارمیشن لے سکتے ہیں.
انفارمیشن لینی چاہیے لیکن اصل فائدہ علم سے ملتا ہے. ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے.
ارے میں نے ابھی دیکھا ہے اینیمل ریس بھی ہوتی ہے, اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا.
اور میں نے ابھی پڑھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم بیان فرماتے تھے, سوچو کتنے علم والے تھے.
ارے یہ دیکھو نوٹیفیکیشن, موبائل پر ہر وقت نئی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں.
لیکن ان میں سے زیادہ تر اپڈیٹس وقتی ہوتی ہیں, ہمارے کسی کام کی نہیں, جبکہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے.
ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, اکثر اپڈیٹس کو پڑھنے کے بعد یاد بھی نہیں رہتی.
بالکل, یہ جو آپ اسکرولنگ کر کے دیکھتے ہیں یہ صرف وقتی انفارمیشن ہے, اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور فائدہ بھی نہیں ملتا. اصل فائدہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے میں ہے.
ہاں لیکن کیا کروں, موبائل چلانا بھی ضروری ہے, گیمز اپڈیٹس اور نیوز نہ دیکھوں تو دن ادھورا ادھورا سا لگتا ہے.
یہ سب وقتی کھیل تماشے حسین بھائی, کچھ دیر کے لیے مزہ بھی آتا ہے, نئی انفارمیشن بھی ملتی ہے, مگر پھر سب بھول جاتے ہیں. لیکن علم کی باتیں انسان کو یاد رہتی ہیں اور اس کی زندگی کو بدل دیتی ہیں.
واقعی میں نے نوٹ کیا ہے کہ موبائل پر گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکن آخر میں کچھ خاص یاد بھی نہیں رہتا.
حسین بھائی اس لیے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم ایجوکیشن کو دینا چاہیے. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی میں لگا دیا.
عزیر بھائی تو مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے, دینی یا دنیاوی؟
آئیے اس کا جواب ہم امیر علیہ سنت سے جانتے ہیں. پیارے امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائیے, کون سا علم حاصل کرنا چاہیے, دینی یا دنیاوی؟
اللہ اللہ, نفع دینے والا علم جو آخرت کے لیے نفع بخش ہو. سب سے پہلے اس کی ترتیب تو پھر یہ کہ عقائد کا علم ہو, اسلامی عقائد یہ سیکھے. اس کے بعد جو اس پر فرض ہے اس کا ضروری علم حاصل کرے, مثلا نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری مسائل, روزے اب فرض, رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے ہیں, روزوں کا علم, ضروری مسائل, زکوٰۃ کسی پر فرض ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ضروری مسائل یہ جاننا, یہ فرض ہے, نہیں جانیں گے گناہ گار ہوں گے. حج فرض ہے تو وہ حج کے ضروری مسائل, کاروبار کرنا ہے تو تجارت کے, بزنس کے ضروری مسائل, خریداری کرنی ہے تو خریداری کے ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. اس پہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں لوگ خریداری میں. نوکری کرنی ہے تو نوکری کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. نوکر رکھنا ہے تو رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ نوکر رکھنے کے کیا کیا ضروری مسائل ہیں. نکاح کرنا ہے تو نکاح کے ساتھ میں طلاق کے ساتھ میں کنائے کے, یعنی طلاق کس طرح ہوتی ہے, تو اس کے مسائل بھی ضرورت کے سیکھنے ہوں گے. علی حضل قیاس, یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو جو ان کو درپیش ہیں وہ معاملات, ان کے مسائل کو سیکھنا یہ فرض ہے. سب یعنی اول ہی ہے, اس کے بعد دیگر علوم جو ہیں, جیسے کہ دنیاوی علوم بھی اس کے بعد آتے ہیں, کہ اس کے بھی یعنی کہ سیکھنا جو ہے وہ اب استاد کو دیکھنا ہوگا کس سے سیکھ رہا ہے اور کیا سیکھ رہا ہے, یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کی ضرورت کتنی ہے اس کو یہ سیکھنا ہے. مثلا انگلش سیکھنی ہے, ضرورت اس کی انگلش یہ سیکھے, لیکن ان سے فارغ ہو گیا تو ٹھیک ہے انگلش سیکھے. اردو میں عالیہ کہلاتے ہیں, جیسے مختلف لینگویجز سیکھے جاتے ہیں اس طرح اس کی ترتیب تو یوں ہے. ترتیب بار چلنا دشوار ہے اس معاشرے میں, لیکن اب پوچھا تو میں نے یہ عرض کیا آپ کو کہ یہ ترتیب فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی ترتیب بتائی ہے, تو میں نے اس کا اپنے انداز میں خلاصہ کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب یہ علوم سیکھنا اتنا مشکل نہیں رہا, اب تو اس کے ہمارے دعوت اسلامی میں تو باقاعدہ اس کے تو کورس چل رہے ہیں سکھانے کے, اس کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. اب پڑھے کون, موبائل فون سے فرصت کون پائے کہ جو مطلب ان ضروری احکام کو سیکھے جو قبر میں کام آئیں گے, قیامت میں کام آئیں گے, جنت میں لے جائیں گے, یہ کون سیکھے. اب تو مطلب بالکل یہ نہیں کہ بس فضولیات میں وقت برباد ہو رہا ہے, فضولیات بھی ہوتے تو چلو کوئی بات تھی, لیکن گناہوں میں وقت برباد ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا میں فضول تو ہوتا ہے, لیکن فضول کی حد تک ہو نا تو پھر بھی آدمی اس کو پہنچے. گناہوں بھرے بھی ہوتے ہیں تو گناہوں بھروں میں زیادہ مزہ آتا ہے, آدمی اس میں لگا ہوا رہتا ہے, آخرت برباد ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ کلو بنی آدم الخطاعون خیر الخطاعین التوابون, ہر بنی آدم خطا کار ہے مگر بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کر لے. تو یہاں ہر بنی آدم کو خطا کار کہا گیا ہے, تو ہر بنی آدم کیسے خطا کار ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں تو انبیاء بھی ہیں, اصحاب بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں. ایک یہ سوال تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ جو وظائف اور جو اوراد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد پڑھنے ہیں, تو وہ فرض نماز کے بعد پڑھنے ہیں یا دیگر بقیہ نماز پوری کر کے ان وظائف کو پڑھنا ہے, جس طرح آیت الکرسی کے حوالے سے فضیلت ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا.
شارح حدیث حضرت علامہ مولانا شرف الدین حسین بن عبداللہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لفظ کل سے مراد یہاں اکثر ہے, یعنی اکثر لوگ خطا کرنے والے ہیں. یہاں تغلیب کا اصول ہے کہ اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے بات کی گئی ہے, زیادہ تر لوگ خطا کرتے ہیں, یہ یہاں تو یہاں پر بھی یہ اصول ہے کہ انبیاء کرام مراد نہیں بلکہ دیگر لوگ مراد ہیں, کیونکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں. پھر یہ کہ جو اصحاب کا بھی سوال میں کیا, تو اولیاء کرام تو اللہ پاک جن کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے خطاؤں سے, گناہوں سے, تو اس میں مطلب یہ کہ وہی مستثنیات ہوتے ہیں نہیں کہ الگ ہوتے ہیں. تو یہ تغلیب غالب لوگ جو ہے نا یہ خطائیں کرتے ہیں, غالب میں زیادہ تر اکثر ہے. ہاں وہی اکثر کا لحاظ کیا تو کل کہہ دیا. یار سارے لوگ ایسے ہیں یار آج کل, یار سب جھوٹ بولتے ہیں یار. اس طرح نہیں لوگ بولتے باتیں, تو اس سے مراد ہر فرد جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
دوسرا سوال یہ کیا تھا انہوں نے کہ جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ فرض کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں یا مکمل نماز پڑھنے کے بعد, اور آیت الکرسی کب پڑھنی ہوتی ہے؟
اوراد و وظائف
جی,
جسے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہم انت السلام یہ سنت ہے, یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے, یہ اس سے پہلے دو یا تین بار استغفار کر لیا جائے, استغفر اللہ کہہ کے جیسے اللہم انت السلام یہ دعا پڑھی, تو یہ سنتیں ہیں. تو یہ تو فرضوں کے بعد اور سنتوں کے پہلے پڑھنے. اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ مزید اوراد جو نہ پڑھے, کہ تاخیر جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. فرضوں کے بعد سنتیں جلدی شروع کر دی جائیں, اور بعد میں جو یہ اوراد ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں. دیگر اوراد تسبیح فاطمہ وغیرہ, آیت الکرسی ہے, اور بھی کئی اوراد ہوتے ہیں, تو یہ بھلے فرضوں کے بعد سنتوں نفلوں کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں. آیت الکرسی میں زیادہ وقت نہیں لگتا, تو فرضوں کے بعد چاہے تو یہ بھی پڑھ لے, پڑھ سکتا ہے, زیادہ وقفہ نہ دے. جیسے جمعے کے فرضوں کے بعد اردو دعا میں کرتا ہوں, یہ مجھے نگران شورا نے بولا, اگر عوام اتنی ساری آتی ہے چاہتے ہیں کہ اولاد اور بیچارے بیمار اور یہ, تو یہ عربی اور یہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں, یہ ظاہر سمجھ نہیں آتی, تو یہ ان کے لیے دل جوئی کا سامان بھی ہوگا, اور موقع ہے فرضوں کے بعد ظاہر دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو پھر میں نے دعا ریکارڈ کی مختصر سی, مفتی صاحب کو بھیجا تھا کہ اتنی اگر فرضوں کے بعد دعا کر لیں تو وہ صورت رہے گی, یعنی کہ اذکار طویلہ لکھا ہے بہار شریف میں کہ لمبے لمبے اذکار نہ پڑھے جائیں, تو انہوں نے اوکے کیا تھا کہ اتنی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے, سنتوں میں زیادہ یعنی یہ تاخیر نہیں کہلائے گی اتنی جو منع ہے. تو اس طرح میں پھر جمعے کے فرض کے بعد, اب دو چار الفاظ آگے پیچھے تو ہو ہی جاتے ہیں ظاہر ہے, تو میں دعا پھر کرنی شروع کی. ہم اپنا دار الافتاء اہل سنت ہے ہمارے پاس یار, اللہ کا کرم ہے, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, ہم اپنے گھوڑے دوڑائیں اور اپنا اجتہاد بروئے کار لائیں اور ٹھوکرے کھائیں, اس سے بہتر ہے کہ چھوٹے باپ کے بن کر. میں تو پوچھتا رہتا ہوں علماء اور مفتیان کرام کو, میں بولوں یار یہ تو مجھ سے چھٹا ہے اور میری تو بے عزتی ہوگی, تو میں برحال پوچھ لیتا ہوں, میری بے عزتی نہیں ہوتی, وہی ہوتی تو آپ لوگ بیٹھے نہ ہوتے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سید امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایس ایم ایس کے ذریعے سوال جو موصول ہوا ہے وہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ اللہ نے بیٹی دے کر مجھ سے چھین لی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
اگر اللہ پر اعتراض کر رہا ہے یا نعوذ باللہ, یا کہ اس کی مراد یہ کہ اللہ پاک نے کوئی مجھ پر ستم کیا ظلم کیا تو مجھ سے چھین لی, اگر اعتراض ہے اس کی مراد تو کفر ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے, یہ ہے خطرناک بات. اعتراض بنتے دیر نہیں لگتی, اور یہ عموماً مطلب یعنی کہ ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے معاذ اللہ تو پھر یہ الفاظ بندہ بولتا ہے, لیکن چونکہ بولنے والے کا معافی ضمیر اس کے اندر کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ اس کو حکم نہیں لگائے گا. لیکن اگر اس پر ہے کہ یہ خود ہی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیا مطلب دیو چھین لی مجھ سے, ایسا کیا میرے ساتھ, اگر یہ مراد ہے معاذ اللہ تو پھر یہ کہ خطرناک کفر, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, دوبارہ توبہ کرے کلمہ پڑھے مسلمان نئے سرے سے, ساری نیکیاں برباد, حج کیا تھا وہ بھی گیا. تو اس میں وسوسہ آئے گا جس نے بولا ہوگا کہ یار اتنے سے لے, اتنے سے کوئی ایمان تھوڑی جاتا ہے. تو بھائی اتنے سے ایمان آتا بھی تو ہے, کلمہ پڑھا کتنا ہے, اتنا بڑا تو نہیں ہے نا, الفاظ میں مختصر سا کلمہ ہے. کلمہ پڑھنے سے کافر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, کلمہ کفر بکنے سے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے, جبکہ وہ کھلا کفر ہو. ہم کسی کی تکفیر نہ کریں کہ یہ اس نے کفر بک دیا تو یہ کافر ہو گیا, کہ بعض کفر ہوتے ہیں لزوم جس سے اسلام سے بندہ نکلتا نہیں, تو یہ تے علماء کریں گے, ہم نہیں کریں گے.
اس کا مطلب یہ آپ کی بات سے ایک اگر توجہ جائے کہ یہ تو بیٹی کے بارے میں ایک سوال ہوا, مطلقاً کبھی بھی کوئی ایسی آزمائش آئے یا کبھی بھی ایسا کوئی نقصان ہو تو اس طرح کی جو گفتگو عام طور پہ کر لی جاتی تو اس میں ٹوٹل ہی احتیاط کی جائے.
اب بچنا ہے مجھے تو, میں نے جب خط میں پڑھتا تھا اور اتنا وہ مجلسوں کا تو پڑھا, مطلب کہ جیسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے ہم کو محروم رکھا ہے, مطلقاً کفر نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ اگر نیت یہ کہ اللہ پاک ہم کو ستا رہا ہے کہ ہم کو دیتا ہی نہیں ہے بچہ, تو اس طرح اگر کفر کی صورت نکل سکتی ہے اس میں, اس طرح کے جملے میں یہ بولنا نہیں ہے. تو یہ سب علماء کی صحبت سے احتیاطیں پیدا ہوں گی. اب علماء بھی اس طرح کے ہوں جو واقعی علماء دین ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ لوگ ہر داڑھی والے کو عالم سمجھتے ہیں, جو تھوڑا تصوف کی کتاب پڑھ لے گا اور تھوڑا وہ تصوف کی بات کرے گا اور گہری بات کرے گا بہت پہنچا ہوا ہے. یار آپ کو پتا ہی نہیں پہنچا ہوا کس کو بولتے ہیں, پہنچا ہوا کی آپ کو شناخت ہی نہیں ہے, کیا کرے یار. ایسے چرسی بھنگڑی ٹائپ کے لوگ اسی تصوف کی باتیں کرتے ہیں, دنیا دیکھے بالی ہے, اپنے کو لگے کہ یار کیا معلومات ہے اس کی, لیکن ٹھوکم ٹھوک کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے کو تھوڑی اتنی معلومات ہوتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. کفریات بھی دو چار بک دے تو سمجھ نہیں آئی. پھر مولویوں کو تھوڑا برا بھلا, بھائی مولوی کیا جانے, ہم لوگ فقیر ہیں, ویسے فقیر سے ہم باز آئے بھائی, ہم کو مولوی اچھے لگتے ہیں. فقیر وہی اچھا لگتا ہے جو مولوی کے قدموں میں ہے, تو پھر اچھا ہے, ورنہ پھر یہ اچھا نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سماعت فرمائیں. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی یعنی خوش کرنے والی بات کہتا ہے, خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا, یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں, اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے, گریڈز اپ کرتا ہے. اور کبھی اللہ پاک کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 241 حدیث نمبر 6478. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایسی ہوتی ہے کہ نکل جاتی ہے انسان کے منہ سے اور وہ اچھی ہوتی ہیں, بندہ کر دیتا ہے, اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں اتنا اچھا بول گیا ہوں, اللہ پاک اس کے درجے بڑھا دیتا ہے. بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ وہی جیسے میں نے ابھی 2-3 مثالیں گزری کہ انسان مطلب جہنم میں جا گرتا ہے بول کے, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا, کوئی سمجھائے تو اس سے جھگڑتا ہے. بالکل ایسے ملیں گے آپ کو معاشرے میں, آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا, مطلب ایسا بول دیتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھانے کی ہمت نہیں کرتا, یہ اس طرح کی عمریں اور ان کی ہوتی ہیں, اور اگر کوئی سمجھائے تو پھر وہ 1 کی 10 سنیں. ہے بہت نازک دور ہے, بس عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں. آپ بھلے, آپ کی دعوت اسلامی بھلی, آپ کی ماشاءاللہ علماء اہل سنت بھلے, اور آپ کے درس فیضان سنت, تو آپ کے جامعات المدینہ, تو آپ کے مدارس المدینہ, اور یہ ماحول ہفتہ وار اجتماع, تو قافلوں کا ماحول, نیک اعمال پر عمل کرنے والا ماحول, اس میں رچے بسے رہیں, اتنا رچ بس جائیں کہ آپ کو فرصت ہی نہ ملے ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی, تو بچت کی صورت بہت رہے گی, ورنہ تو گھاٹ گھاٹ کا جو پانی پینے جاتا ہے نا وہ مارا جاتا ہے. پھر مطلب سنو سب کی کرو اپنی, میں تیرے کو آتا ہے کہ آج سنو سب کی کرو اپنی, یار سمجھ پڑے گی کہ سب کی سنی تو کیا کیا صحیح ہے کیا کیا غلط ہے. یہ بھی جاہلوں کا ایک وہ مقولہ ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی, یار کچھ نہیں ہوتا, ہمارا عقیدہ پکا, ہمارا ایمان پکا ہے. پکا کس کو بولتے ہیں پتا ہے؟ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ بےچارے بس ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. میرا بہت اس طرح کا واسطہ پڑا ہے لوگوں کے, اور آپ کو بھی بڑھتا ہوگا, لیکن میں جو حساس طبیعت کا مالک ہوں شروع سے بھی, مطلب جب ہوش سنبھال آیا, کچھ علم کی طرف آیا, دین کی طرف, تو میں تو شروع سے ہی الحمدللہ بچپن سے ہی مسجد دیکھی ہے, نمازیں پڑھی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو بول دیتے ہیں تو میں مطلب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فاسٹ بیٹنگ کر رہا ہے اور چوکے چھکے لگا رہا ہے, بھاگو بھاگو, ایمان بچاؤ. بہت بہت مشکل کام ہے, ایمان کو سلامت لے جانا بہت مشکل کام ہے. یہ علماء اچھے لگتے تھے, میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں نا تو یہ ایسی باتیں کرتے کہ ایمان تازہ ہو, اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام بڑھے. اب جو بڑے بڑے علماء ہمارے ہوئے تو ان کی سب باتیں ہم پڑھتے تھوڑی اتنی مطالعہ, تو ان سے سن سن کر کے اچھا یہ بھی تھے ماشاء اللہ, وہ بھی تھے سبحان اللہ, تو یوں کر کے ذہن بنتا ہے. یہ مدنی مذاکرہ ان ساری باتوں کا سمجھو مجموعہ ہے کہ ایک سے ایک الحمدللہ اس میں ہم باتیں سیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اس کو سنیں, اور جو پچھلے جو آپ کے قضا ہو گئے تو ان کو بھی ویب سائٹ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے نکال کر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سنیں, تو ایک سے خزانہ آئیے, علمی خزانہ, معلوماتی خزانہ, طریقت کا خزانہ, تصوف کا خزانہ, انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے.
مجھے نالو ارشد علی اتاری ہے, مجھے تعلق سہرا تھر کا ہے. امیر علیہ سنت احمد برکات والیا کا سوال عرض یہ ہے, داڑھی شریف میں مہندی لگانے یو سنت انبیاء ہے یا سنت صحابہ کرام رضوان ہے؟
یہ ارشد بھائی نے جو سوال کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی میں مہندی لگانا سنت صحابہ ہے یا سنت رسول ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
انبیاء کا تو معلوم نہیں ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً ان سے سوال کیا گیا, یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی میں حنا لگائی تھی, مہندی خضاب کیا تھا اس کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی بال سفید ہوئے تھے, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حنا یعنی مہندی لگایا کرتے تھے. تو بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگانا بھی ثابت ہے ورث وغیرہ کا, لیکن یہ چونکہ بال مبارک اتنے سفید تھے ہی نہیں کہ جس کی حاجت پڑے, تو صحابہ کا لگانا میرا لیے ثابت ہے.
جس صحابی نے وہ روایتیں کی نا کہ دیکھے تو اتنے بال, یہاں تک جو سب سے مطلب زیادہ دیکھے اس کے 19 مجھے یاد کرتے, 20 سے کم, تو 20 سے کم بال ثابت, یعنی کہ آخری جو 20 سے کم بال کی روایت ہے کہ آپ کے سفید ہوئے. تو اب یوں پوری داڑھی پر مہندی لگانے کی نوبت تو نہ آئی, لیکن وہ تھوڑے سے جو سفید اس پر وہ ورس, یہ مہندی تو نہیں ہے, ورس ایک بوٹی ہے, جڑی بوٹی جس کو اپنے بولتے ہیں, تو اس سے پیلا کلر ہوتا تھا ورس سے, تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانا ثابت. اور ہو سکتا ہے مہندی بھی لگائی ہو, تو مجھے پتا نہیں اس کا, اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے مہندی لگانا ثابت. اچھا, اب مہندی دیکھو کالی مہندی بھی آتی ہے, مہندی اس مہندی نہیں, مہندی وہ جو لال رنگ دے یا پیلا رنگ دے, جیسے کیسری رنگ بولتے ہیں, اورنج کلر, یہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے یہ ثابت ہے. اور کالا رنگ جو نا وہ صرف جہاد کے موقع پر, سفید بال ہوں تو جہاد کے موقع پر اس کی اجازت ہے, مطلب جو صحابہ کرام مطلب یعنی کہ جہاد جیسے کرتے تھے, امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی میں نے پڑھا تھا, اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس وقت جہاد میں تھے کربلا میں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کالے بال ہوں, مونچھیں بڑی رکھنا اس کی بھی مجاہد کو اجازت, تو وہ مطلب تاکہ دشمن پر روپ پڑے کہ تو جوان ہے بھائی, مونچھوں سے اس پہ ہیبت تاری ہو, تو یوں مطلب یہ کہ, لیکن اب واللہ عالم کیا ہے, لیکن اب اس طرح کی جنگیں تلوار تیر وہ تو اب نہیں ہے طریقہ, اب تو دور سے توپ کا گولا چھوڑا اور بم گرایا, اور اب تو یہ ہے نا فائرنگ ہو رہی, اس پہ وہ داڑھی کیسے رنگ کی ہے شاید نظر بھی نہیں آتی ہوگی. وہ کالا خضاب مطلب مجاہدین کے لیے, اور صرف مہندی کا سرخ خضاب یا اس میں نیل کی کچھ پتیاں ملا کر جس سے سرخی میں پختگی اور اسٹیمنا آ جائے, پکے ہو جائے اور رنگ سیاہ نہ ہونے پائے. اس طرح کا سنت مستحبہ, جو ایسا سرخ جو پکا سرخ رنگ. تو نیل, وہ جو نیل تو نام سنا ہی ہوتا ہوگا, وہ کپڑوں میں نیل ڈالتے ہیں اس کو چمکدار بنانے کے لیے, لیکن اب وہ پتہ نہیں وہ جو نیل پہلے کا بوٹیوں سے اب کیمیکل سے بنتا ہو شاید. اب مہندی تیار آتی ہے, اتنی تو ظاہر مہندی لگاتے نہیں ہے, مہندی میں بھی محنت پڑتی ہے لگانے میں, بھگوائیں گے اور لگائیں گے اور جب تک مطلب بہت دیر انتظار کرنا پڑے گا کپڑے اور یہ تو ہے, اس میں تھوڑا محنت ہے مشقت ہے. تو اب تو کلر لگاتے ہیں, سمجھے, ایک بار لگایا تو پھر لگاتے رہو ورنہ بال آپ کے سفید, کیمیکل ہے تو بچ کے جائیں گے کہاں, پھر زیادہ لگ گیا تو کالا بن گیا, زیادہ دیر چھوڑ دیا لگا کے تو کالا ہو گیا, یہ مطلب اس میں ہوتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا انفلوئنسر ایک نئی ٹرم آ گئی ہے, اور اس میں جو مشہور آدمی ہو جاتا ہے جس کا ایک اثر و رسوخ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر, اس کو انفلوئنسر کہتے ہیں. اور انفلوئنسر کی لائف اسٹائل کی پیروی کرنا, ان جیسے بننے کی کوشش کرنا, یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے آج کل. یعنی انٹرنیٹ پہ جو شخص مشہور ہو گیا ہے سب اس کی کاپی کرنے لگ جاتے ہیں, اس کی لائف اسٹائل کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. کیا انٹرنیٹ پر مشہور لوگوں کی نقل کرنا شخصیت کا بگاڑ کا ذریعہ بن چکا ہے؟ کیا انفلوئنسر کلچر ہماری اصل پہچان, سادگی اور اسلامی وقار سے ہمیں دور کر رہا ہے؟ حضور اس پر رہنمائی فرما دے.
انفلوئنسر کی نقل تو یہ تو مطلب سوشل میڈیا سے پہلے کی ہے. وہ فلم آرٹسٹ جو ہوتے ہیں فنکار, ان کی بھی لوگ نقلیں کرتے, کوئی کرکٹر جس کا چاند چڑھ جائے مجھے تو اس کی نقل کرنا, یہ سب جیسے پی کیپ ہے نا, تو وہ پہلے جو ہم تو مجھے پتا ہے بچپن سے, تو وہ کرکٹ کا میچ ہوتا نا پاکستان اور دوسرے ملکوں کا, تو اس میں مطلب یہ کرکٹر پہنتے تھے, صرف کرکٹر. تو یہ کرکٹر کی نقالی میں یہ شروع, پی کیپ اس کو بولتے ہیں, تو مجھے بہت بعد میں پتا چلا وہ گتے کی ٹوپیاں آتی تھیں, اس میں ربڑ بندہ ہوتا تو بچے باندھتے لگاتے تھے وہ, سمجھے. تو یہ کرکٹ کی نقل پر یہ اپنے پی کیپ آئی, اب تو پی کیپ عام ہو گئی ہے, لیکن علماء حضرات اب بھی یہ نہیں پہنتے, دیکھا نہیں ہے میں نے. میں نے شاید زندگی میں کبھی ایک آدھ بار پہنی ہے کسی حکمت عملی کے تحت, ضرورت اب وہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, شاید یہ بھی یاد پڑتا ہے مجھے, ایک بار یاد ہے, اب بتا ہی دیتا ہوں, چلو آپ کو تجسس ہوگا. ایک بار مجھ پر اطلاع آئی پولیس کی طرف سے کہ حملہ ہونے والا ہے تمہارے گھر پہ, نکل جاؤ ادھر سے. اب میں نے کپڑے کسی کے رنگین کپڑے پکڑے سمجھے, تو ترکیب ساری بنی اور میں نے پی کیپ لگائی, اور ہمارے جو اندر پولیس یا ہری سین تھی نا, کسی کو پتہ شاید نہیں چلا, اور میں اسکوٹ پر ڈبل سواری بیٹھ کر نکل گیا, کہ میرا گیٹ اپ تو چینج کر دیا میں نے. اب جا کر کوئی نماز کا وقت آیا, میں نے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں نماز پڑھی, تو چٹکلا ہوا کہ ایک نے مجھے دیکھ لیا, پہچان لیا, کوئی دیوانہ تھا, ذرا دیوانگی آ جاتی ہے اس وقت, وہ مجھے جو لپٹا ہے نا, بس ہماری دکان پہ جا رہے بھائی, ہر میں جان بجا کے بھاگا ہوں تمہاری دکان پہ کیسے آؤں, مشکل سے اسے جان چڑائی میں نے, پھر وہاں سے نکل گیا نماز پڑھ کے. تو یوں ایک بار زندگی میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پی کیپ پہنی, وہ بھی جان بچانے کے لیے, تو وہ پی کیپ پہننا اور وہ لباس پہننا غالباً کار ثواب تھا میرے لیے, جان بچانی فرض ہے نا, اور اس میں گیٹ اپ میں جاتا تو پھر تو اگر واقعی وہ اطلاع صحیح تھی, پولیس شاید آ گئی تھی ہمارے اس میں اطراف میں موبائل, اور کوئی میرے ساتھ اس طرح پہلے ہوئے ہیں اخباروں میں ہیڈنگز اور نیٹ پر میں نے پڑھا اس کو مار دو کہ یہ شرک کی تعلیم دیتا ہے, فلا کرتا ہے, میرے رب کا کرم اس نے بچا کے رکھا, میں یا رسول اللہ تو مر کے بھی بولوں گا انشاءاللہ, اگر یہ جرم ہے تو 100 بار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے, حق بات کا اعلان سر دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. تو الحمدللہ مطلب یوں بچ بچا کر میں نکلتا رہا, اللہ کی رحمت سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, ورنہ دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا, میرا قصور جو بھی آپ کے سامنے, کوئی نہیں کہتا انہوں نے ہماری جائیداد کھا گیا ہے, پیسے لے کے اس نے مت ہڑپ کر لیا, یہ اس طرح کوئی نہیں کہتا ہوگا, مجھے یہ کہ بس الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں, آزمائشوں سے گزرا ہوں, مطلب میرے کو ایک بار کسی نے کہا تھا کہ یار تم نے اتنی سیکورٹی لگا رکھی ہے اتنی ہوتی ہے, تو میں نے اس کو پوچھا تھا کتنی ہونی چاہیے, تو جان کو بچانے کے لیے کافی ہے, اس کے پاس جواب نہیں تھا, اس کے پاس جو خالی پیپ پہ کرتے ہیں کرنے والے, تو سمجھ نہیں آتی ان کو, اپنا گھر دیوار مضبوط, چھت مضبوط, تالا مضبوط, سمجھ کیا کیا کرتے ہیں, تو یہ آپ کے مکان کے لیے حفاظت آپ کے نزدیک کافی ہے, تو جان بچانے کے لیے کتنی حفاظت ہونی چاہیے, سیکورٹی اور سب بعد میں آئی ہے, آہستہ آہستہ بڑی ہیں, وہ الحمد للہ اللہ کا کرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ, اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, آل عطار پر فضل کر رحم کر, آل عطار پر فضل کر رحم کر, دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ, ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے, ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے, کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ, کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ, اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بات وہ چلی تھی پیک کیپ کی, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی نقالیاں ہوتی رہی اور پی کے پائیے کرکٹروں کے پاس, تو میں پہلے اس کو کرکٹر کی ٹوپی بولتا تھا, پھر مجھے پتہ نہیں تھا پی کے بولتے, پھر کسی نے مجھے بتایا کہ پی کے یہ ہوتی ہے. چلو تو اب پی کے ذہن میں بیٹھی, یہ زیادہ پرانی نہیں ہے میرے, مطلب بچپن میں یا لڑکپن میں اس کو ہم مطلب دیکھتے تھے, تو یہ کرکٹروں کی وجہ سے, تو بعض اوقات یعنی کرکٹروں کے نام کی وجہ سے بھی لوگ نام رکھتے تھے. ایک مشہور کرکٹر پاکستان کے ہوئے حنیف محمد, اللہ غری کے رحمت کرے, ان کو وفات پا گئے, ان کے فرزند آئے تھے ایک بار ملنے کے لیے کچھ سال پہلے, تو وہ مطلب اب وفات پا چکے. ان یہ اتنے مشہور, اتنے میں نے کہ کرکٹ کے فیلڈ میں مطلب کافی انہوں نے شہرت پائی تھی, تو گھروں میں ان کے نام کی وجہ سے کئی حنیف, اب یہ بڑے ہو گئے ہیں, جوان ہو گئے ہیں, حنیف بعد بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ نام کہاں سے آیا. جب مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت یہ جب ان کا چاند چڑھا نا, حنیف محمد نام تھا ان کا, تو یہ حنیف گھروں میں لوگ نام آپ کو اندازہ ہے, ہاں تو یہ حنیف نام مطلب رکھتے تھے. اچھا چلو اس میں سمجھے اپنے, حنیف نام اچھا ہے اور اس میں فلم ایکٹر جو مشہور ہوتا تو لوگ اس کے نام رکھتے ہیں, اب ان کی میں مثال نہیں دوں گا. سمجھے کرکٹر کی تو چلو میں نے دی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ اس میں مسئلہ ہے کرکٹ ان کے فلم فنکاروں کے نام, ایکٹریس پر لڑکیوں کے نام, یہ ہے ہمارے یہاں کلچر. تو ہم نام رکھنے چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام, اللہ پاک کے نام پر اور عبد کے ساتھ, اسی طرح صحابہ کرام کے ناموں پر, اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں, ان کی برکتیں ملیں گی. تو یہ پرانی مطلب ترکیب ہے نقلیں کرنا. کرکٹ کا جب سیزن آتا تھا نا تو گلی گلی بچے کرکٹ کھیلتے تھے, وہ ایک سیزن ہوتا تھا. کمنٹری سننے کے لیے وہ جگہ جگہ, پہلے وہ ٹی وی تو نہیں تھا نا, تو ریڈیو لگاتے تھے لوگ اور کمنٹری سنتے تھے اور لکھتے تھے, مطلب اتنے فلاں کے اتنے رن ہوئے, اتنے رن ہوئے, یہ دور تھا. اب خدا جانے اس طرح اب تو کہاں ہوتا ہوگا, اب تو سب کے پاس مطلب یہ پورا کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوں گے موبائل فون میں. نقالی تو مست یہ پرانا, تو اب یہ کسی کو بھول گیا, وہ جو سوشل میڈیا کے اس سے کسی کا بتا رہے ہیں کہ اب ان اس کی نقل ہوتی ہے, تو یہ نقل کرنے کی جو ہے نا یہ بہت پرانی ریت ہے. تو اچھوں کی نقل اچھی ہے, جو اچھے نہ ہوں ان کی نقل اچھی نہیں. تو کس کی نقل کر رہے ہیں یہ دیکھ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے سیرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, 106 صفحات یعنی پیجز ہیں, اور بڑی ایمان افروز کتاب ہے. اس کتاب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی, ان کی عبادات, علم, تقویٰ اور تبلیغ دین کے چیپٹرز اس میں شامل ہیں, اور ولادت کے وقت کون سی کرامات کا ظہور ہوا, سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے چند دلچسپ واقعات, اور طریقت کے راستے پر چلنے کا نسخہ, اور بھی بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے. اونلی 100 غوث پاک کے حالات, سیرت غوث پاک کے موضوع پر یہ زبردست کتاب ہے غوث پاک کے حالات, اور 100 روپیز میں یہ کتاب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. اور اگر آپ گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب اس نمبر پر کال کریں, بک کروائیں, انشاءاللہ آپ کے مطلوبہ جگہ پر بھی یہ پہنچائی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
روزانہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 95,542 اسلامی بہنوں کی تعداد 24,725 24,725 ٹوٹل تعداد 120,267 29 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, وضو کرنے کے بعد اعضاء پر تری کو باقی رہنے دینا چاہیے, بتائیے کہ اس تری کو قیامت کے دن کس اہم ترین جگہ رکھا جائے گا, جواب نیکیوں کے پلڑے میں. سوال نمبر 2, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنا خود بھی عقیقہ فرمایا تھا, بتائیے یہ عقیقہ کب فرمایا, جواب اعلان نبوت کے بعد. سوال نمبر 3, اگر کسی انسان کو جانور کھا گیا تو اس سے قبر کے سوالات کہاں ہوں گے, جواب جانور کے پیٹ میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹر نام, ابو سمعان محمد ارسلان قادری تلاگنگ بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد, محمد منیر سعید اتاری جوہر ناؤن لاہور, اسحاق اتاری راجن پور, احسن نژاد بن محمد عبد الرؤف چھان جھنگا مانگا، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، صبغت اللہ بن عبد الحمید، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کراچی، ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعہ نکلنے والا نام احسن رضا بن محمد عبد الرؤوف چھانگا مانگا، ان کو تحفے میں ایک سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر ایک، اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے اس لیے کسی بیماری کو لا علاج نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ دو کون سی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں؟ سوال نمبر دو، بندہ جب فوت ہو تو اس کے ساتھ اس کی کیا چیز ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے؟ سوال نمبر تین، شیطان ہر ایک کو بہکا سکتا ہے، حتیٰ کہ ولیوں کی ولایت بھی ختم کروا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو شیطان کبھی نہیں بہکا سکتا، بتائیے وہ کون ہیں؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255544 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نانا غوث اعظم، حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے نانا جان، حضرت عبداللہ سومعی رحمتہ اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ حوالہ بہجت الاسرار صفحہ 171 تھا 172۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، حضرت عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض جاننے والے قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف جا رہے تھے، جب صحرا میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا تو نانا غوث اعظم حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ اچانک وہاں تشریف لے آئے اور سبح قدوس ربنا اللہ پڑھا تو ڈاکو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کچھ جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ حوالہ بہجت الاسرار صفحہ 172 ملخصاً۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دم دما دم دستگیر
غوث اعظم دستگیر،
دم دما دم دستگیر
غوث اعظم دستگیر،
میرا پیر میرا پیر
غوث اعظم دستگیر،
محبوب رب قدیر
غوث اعظم دستگیر،
سارے پیروں کے ہے پیر
غوث اعظم دستگیر۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد۔ حضور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے بڑھتے ہوئے کام اور اس کے اخراجات کے لیے تعاون کے لیے الحمدللہ ٹیلیتھون کا سلسلہ یہ جاری ہے، اگرچہ 12 تاریخ ہے اس کی، لیکن الحمدللہ اسلام بھائی جو ہے وہ اس میں کوششیں شروع کر چکے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ ٹیلیتھون جو ہے اس کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور مختلف ملکوں میں اس کے جو ہے وہ فگرز مختلف جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ اس کا جو فگر ہے وہ 10,000 روپے ہے پر یونٹ، اور مختلف ملکوں میں وہاں کی کرنسی کے مطابق جو ہے وہ الحمدللہ اس کے
مختلف یونٹ جو ہے وہ طے کیے گئے ہیں, تو مختلف ملک والے بھی اگر اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے اس سلسلے میں کوششیں کریں, اور یہ فگرز ہیں مختلف کہ ہر ملک کے جو افراد ہیں وہ اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے یونٹ جو ہے وہ جمع کرائیں. تو آپ کی طرف سے اگر اس معاملے میں بھی کچھ بدنی پھول بیان ہو جائے.
امریکہ یو ایس اے $100, یو کے $75, یو کے £75, اور یورپ €70. اور دیگر ملکوں والے اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے حساب سے ٹیلی تھون میں حصہ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی, خوف خدا مدنی مذاکرہ, عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.